إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، پچھلے ہفتے علوم حدیث میں بات آپ کے سامنے یہاں تک پہنچی تھی کہ حدیث مقلوب کسے کہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ الفاظ راوی سے بدل جاتے ہیں، اس کو وہم ہو جاتا ہے تو بدل جاتے ہیں. اور میں نے مثال آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس کے لیے کہ جیسے ایک مشہور حدیث ہے، حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینه، کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ معلوم ہو جو اس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا ہے. تو پہلے اس میں آیا ہوا ہے شمال کا لفظ اور بعد میں آیا ہے یمین کا لفظ. اب کوئی راوی جس کو حدیث یاد تھی لیکن اس کی زبان سے یہ نکل جائے بیان کرتے ہوئے کہ حتی لا تعلم یمینه ما انفقت شماله، یعنی یمین جو بعد میں آیا ہے وہ پہلے آ گیا اور شمال جو پہلے آیا ہے وہ بعد میں آ گیا. تو اسے عربی زبان میں قلب کہا جاتا ہے اور محدثین اس حدیث کو مقلوب کہتے ہیں. یہ روایت صحیح نہیں مانی جاتی ہے، اس کے مقابلے کی جو روایت ہوتی ہے وہی صحیح ہوتی ہے. تو یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اسی لفظ کے ساتھ ہے، حتی لا تعلم شماله ما انفقت یمینه. اس کے بعد مخلوق کے بعد ہم شروعات کیے تھے موضوع کی بھی پچھلے ہفتے، موضوع حدیث کسے کہتے ہیں. اور اس کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ سے کہا مستشرقین نے پوری کوشش یہ کی ہے کہ یہ ثابت کریں کہ یہ سلسلہ بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. یہاں تک کہ وہ تو کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ثابت کریں کہ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے. صحابہ کے دور میں بلکہ کے ابتدائی دور میں، ممکن ہے آخری دور میں ان کے جب بہت کم صحابہ رہ گئے تھے تو کوئی اس طرح کی کوششیں کی گئی ہوں، لیکن شروع دور میں تو بالکل یہ کوشش نہیں کی گئی تھی. اس کی کئی وجہیں تھیں نہ کرنے کی. ایک تو یہ کہ صحابہ کرام نے شروع سے ہی یہ منہج اختیار کر لیا تھا کہ پہلے وہ دیکھتے تھے کہ بیان کرنے والا کون ہے. اگر بیان کرنے والا کوئی صحابی ہے تو آسانی سے قبول کرتے تھے، اگر صحابی نہیں ہے تو پھر یہ دیکھتے تھے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اس کا چال چلن کیسا رہا ہے. جب تک اس کے بارے میں پورا اطمینان نہیں کر لیتے تھے تب تک اس سے حدیث لیتے ہی نہیں تھے، اس کی بات سنتے ہی نہیں تھے. اس لیے شروع میں یہ موقع لوگوں کو نہیں ملا. جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 60-70 سال بعد اس طرح کی کوشش کی گئی، لیکن زیادہ یہ کوشش جو کی گئی ہے وہ 100 سال کے بعد ہی کی ہے کہ بعد میں لوگوں نے زیادہ کوششیں کی اور باقاعدہ یہ کام لوگوں نے شروع کر لیا. اس سلسلے میں کچھ باتیں ہیں، اہم باتیں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کے سامنے وہ درس میں بات آ جائے موضوع حدیث کے تعلق سے. ایک سوال بعض لوگ یہ کرتے ہیں، کبھی کبھی یہ بات ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں بھی آ جائے کہ موضوع حدیث جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ من گھڑت ہے، یعنی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، آپ کی تقریر نہیں ہے، اور یہ جھوٹے گڑھ کر کے کسی نے پیش کیا ہے، ہم یہ بات جانتے ہیں تو پھر اسے حدیث کیوں کہتے ہیں؟ یہ سوال عام طریقے سے لوگوں سے آتا ہے کہ موضوع حدیث کو حدیث کیوں کہتے ہیں؟ اب یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ حدیث موضوع ہے؟ क्योंकि वो तो सिरे से हदीस ही नहीं है, वो सिरे से हदीस ही नहीं है, वो मन घड़त है, मौजू है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात नहीं है, आपका फरमान नहीं है, आपका अमल नहीं है। जब ये बात है तो फिर वो हदीस ही नहीं है। आप ये क्यों कहते हो कि ये हदीस मौजू है? ये सवाल लोगों का आता है, ये सवाल लोग करते हैं इस तरह से। इसका जवाब जो शुरू में मैंने बात आपसे कही थी, हदीस किसे कहते हैं, उसको ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल नहीं आता। असल हदीस किसे कहते हैं मुहद्दिसीन के यहाँ, हर वो बात, हर वो काम, हर वो तकरीर जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाए, वो चाहे निस्बत सही हो गलत हो इससे कोई मतलब नहीं है। हर वो बात, हर वो काम जिसके बारे में ये कह दिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है या आपने ये किया है, अगर ये कहा गया है तो उसे हदीस कहा जाएगा। वो तो तहकीक के बाद में बात मालूम होती है कि ये सही नहीं है, तब हम कहते हैं कि हदीस मौजू है। जब हमको ये मालूम हो जाता है कि ये सही है तो कहते हैं हदीस सही है। तो ये निस्बत के ऊपर है, क्योंकि निस्बत की गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, इसीलिए उसके लिए हदीस का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। यही बात ध्यान में रखिए, यही सबसे अहम बात है। जो हदीस की तारीफ मैंने की थी, वो तारीफ ध्यान में रखेंगे तो ये सवाल नहीं आएगा। हदीस किसे कहते हैं? हर वो बात, हर वो काम, हर वो तकरीर यानी अमल सहाबी का जिसके बारे में ये कह दिया जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है या आपने कहा है या आपके सामने ये अमल किया गया है, तो उसे हदीस कहा जाता है। इससे मतलब नहीं होता उसमें कि वो सही है या सही नहीं है। इसी लिहाज से मौजू को भी हदीस कहा जाता है। इसलिए मौजू का मतलब ये नहीं होता है कि ये लाजमी तौर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई, जब हमने कहा ये हदीस है तो ये बात हो गई, नहीं। मतलब इसका ये होता है कि इसकी निस्बत की गई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, उसी लिहाज से हम उसे हदीस कहते हैं। तो हर वो कौल या हर वो फेल, हर वो तकरीर जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ की जाती है, उसे ही हदीस कहा जाता है। इस लिहाज से मौजू को भी हदीस कहते हैं। कभी कभी बाद लोग और भी लिहाज से इसके इश्काल पेश करते हैं, तो फिर क्यों इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाए, कोई और लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था ताकि अलग अलग हो जाए। तो उसके बारे में मुहद्दिसीन ने यही लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया, मौजू के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, सही मुस्लिम के मुकदमे की यह हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन हद्दथ अन्नी हदीसन वहुवा युरा अन्नहु कज़िब फहुवा अहदुल काज़िबैन। मन हद्दथ अन्नी हदीसन का माना हुआ, जिसने मुझसे कोई हदीस बयान की, मेरी तरफ निस्बत करके कोई हदीस बयान की, हदीस ही गलत आया उसका आगे है, और उसको लगता है कि ये किज़्ब है यानी झूठ है, गलत तरीके से ये बात मेरी तरफ मंसूब की गई है, वो ये समझता है और फिर भी मुझसे रिवायत करता है वो हदीस, फहुवा अहदुल काज़िबैन, तो दो झूठ बोलने वालों में से एक है। ये दो झूठ बोलने वालों से क्या मुराद है? इसके बारे में कहा उस हदीस की शर्ह लिखने वालों ने, एक तो वो शख्स जिसने ये हदीस गढ़ा था, झूठे गढ़ करके कहा उसको पेश कर दिया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सिलसिला जोड़ दिया, एक तो झूठा वो है, दूसरा झूठा वो है जिसने उसे बयान किया। तो इस हदीस में हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ये झूठा है, गलत है, ये हदीस मन गलत है, फिर भी आपने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, हदीस ही गलत है इस्तेमाल किया। तो मन हद्दस अन्नी हदीसन, उसमें हदीस ही गलत आता है, मन हद्दस अन्नी हदीसन वहुवा युरा अन्नहु कज़िब फहुवा अहदुल काज़िबैन, जो भी मुझसे मेरी तरफ निस्बत करके कोई बात रिवायत करता है, हालांकि वो समझता है या समझ में आ रही है बात कि ये किज़्ब है, ये झूठ है, ये गलत है, गलत निस्बत की गई है, फिर भी वो मेरी तरफ निस्बत करके रिवायत करता है, تو وہ دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ یہیں سے یہ بات نکلتی ہے موضوع کے تعلق سے کہ موضوع حدیث کو روایت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ جیسے یہ حرام ہے اور بہت ہی شدید درجے کی اس کی حرمت ہے، یعنی اتنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، گویا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس طرح کے الفاظ ہیں اس آدمی کے لیے جو حدیثیں گڑھتا ہے اور جھوٹی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، جیسے اس کے لیے گناہ ہے ویسے ہی اس آدمی کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی جو آدمی اس حدیث کو روایت کرتا ہے۔ ابھی جو میں نے حدیث پیش کی اس میں یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص یہ من گھڑت روایتیں، من گھڑت حدیثیں لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور بیان بھی نہیں کرتے کہ یہ موضوع روایت ہے، تو یہ بھی ویسے ہی حرام ہے اور ایسا کرنے والے کو بھی گناہ ہوگا جیسے حدیث گڑھنے والے کو گناہ ہوتا ہے۔ اس کو حدیث گڑھنے کا گناہ ہے اور اسے جھوٹی باتیں لوگوں میں پھیلانے کا گناہ ہے، موضوع حدیثیں ان لوگوں میں پھیلانے کا اس کو گناہ ہوگا، اس کو اس کا گناہ ہوگا۔ اسی کو یہاں بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں بعض محدثین، امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے محدثین، کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو حدیث کے الفاظ کیا ہیں، حدیث میں کیا لفظ آ رہا ہے ہمیں، من حدث عنی حدیثا وہو یرانا، کہ جو کوئی ایسی بات میری طرف نسبت کر کے بیان کرتا ہے جس کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، سابق جس کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے اس کے بارے میں یہ بات کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے، تو جس حدیث کے بارے میں بالکل یقین ہے کہ یہ من گھڑت ہے، موضوع ہے، پھر بھی کوئی اسے روایت کرے تو اس کا گناہ کتنا ہوگا، جبکہ اس کو مکمل علم نہیں لیکن پھر بھی اسے لگتا ہے کہ کوئی من گھڑت روایت ہی ہوگی، ایسی روایت کرنے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے، جب تک یقین نہ ہو کہ بالکل صحیح روایت ہے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی روایت جس کے بارے میں بالکل یقین ہے کہ یہ من گھڑت ہے، وہ روایت کرنے والا بھی جانتا ہے، بیان کرنے والا بھی جانتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، پھر بھی اسے بیان کرتا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا گناہ کتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بات کہی کہ وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ وہ جھوٹی ہے، پھر بھی وہ ایسے روایت کرتا ہے تو وہ جو جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے، تو پھر اس آدمی کے بارے میں کیا ہوگا جسے یقین ہے کہ یہ من گھڑت ہے پھر بھی روایت کرتا ہے۔ تو کسی بھی موضوع حدیث کو بیان کرنا، روایت کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے، بیان نہیں کریں گے اس کو۔ ہاں بس اتنا ہی، صرف یہ علم دینے کے لیے کہ لوگوں کے کو معلوم نہیں ہے کہ یہ بالکل موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں، تو صرف ان کو بتانے کے لیے کہ یہ موضوع ہے اسے بیان کیا جائے گا، اور بتانے کے ساتھ یہ ضروری ہے، یعنی حدیث بیان کرنے کے ساتھ یہ بولنا ضروری ہے کہ یہ موضوع ہے۔ نہیں میں اب اس کو بول رہا ہوں آپ کو کہ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اتفاق ہے، کوئی کسی کا اختلاف نہیں کہ حدیث موضوع ہے، یہ بالکل یقین ہے کہ حدیث من گھڑت ہے، اس کو کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ اسے بیان کرے، اگر بیان کرتا ہے تو صرف اس لیے بیان کرے کہ لوگوں کو علم ہو جائے کہ یہ موضوع ہے، اس کے لیے اس کو بیان کر کے بولتا ہے کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت ہے، بس اتنا ہی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے، دوسری شک ہے کہ اسے حدیث کو بعض محدثین نے موضوع کہا ہے لیکن دوسرے محدثین اسے موضوع نہیں مانتے، اب یہاں جو نہیں مانتا ہے وہ اسے روایت کر سکتا ہے، ایسا ہے بعض حدیثوں کے بارے میں کہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ موضوع ہے لیکن بعض دوسرے محدثین اسے موضوع نہیں مانتے. تو یہاں وہ بات آ سکتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, لیکن جس پر سب کا اتفاق ہے اسے نہیں کر سکتے. البتہ ایک گمراہ فرقہ گزرا ہوا ہے اور اسی فرقے کی وجہ سے بہت سی موضوع روایتیں مسلمانوں کے اندر آئی ہیں, اور آج بھی بہت سے لوگ بعض موضوع حدیثوں کو بیان کرتے ہیں تو وہ اسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں. اس کو کرامیہ کہا جاتا ہے, فرقے کا نام ہے کرامیہ. کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہوا ہے کرامیہ. چونکہ انہوں نے سوال کیا تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے پیش ہی کر دوں. کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہوا ہے. کرامیہ فرقہ یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو دین ہے, جو دین آپ لے کر کے آئے ہیں, اس دین کو آگے بڑھانے کے لیے, لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے یہ جائز ہے کہ حدیثیں گڑھی جائیں, لوگوں میں بیان کی جائیں. فرقے کا نام کیا ہے؟ کرامیہ. حدیثیں گڑھنا کس کے لیے گڑھنا؟ دین کے خلاف نہیں, لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لیے. اسی کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے, ترغیب اور ترہیب. کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ ترغیب اور ترہیب. ترغیب اور ترہیب. ترغیب کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو دین کی طرف لانا, رغبت دلانا, ان کے دلوں میں دین کی خواہش پیدا کرنا, یہ ترغیب ہوا. یعنی دین کے تعلق سے انٹرسٹ پیدا کیا جائے ان کے دلوں میں, تو وہ ترغیب ہوتا ہے. کوئی بھی نیک عمل ہے اس پر ابھارنے کے لیے, موٹیویٹ کرنا اسے کہتے ہیں, اس کے لیے حدیثیں گڑھنا کہ اس عمل کا ہم بہت زیادہ ثواب بیان کریں گے تو لوگ وہ عمل کریں گے, اس کے لیے حدیث گڑھنا. ترہیب کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی عمل کے تعلق سے کوئی ایسی حدیث پیش کرنا جس سے یہ معلوم ہو کہ اس کا عذاب بہت زیادہ ہوگا. یہ رہبت سے ڈرانے کا معنی اس کے اندر ہوتا ہے, ڈرانا, برے عمل سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے حدیثیں گڑھنی جائیں. تو ترغیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی حدیثیں جو دین میں رغبت پیدا کرنے کے لیے ہوں گی, اور ترہیب کا مطلب یہ کہ برے کاموں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے. زنا کا مثلا عذاب بہت زیادہ ہوگا, سود کا ہے, تو ایسی حدیثیں گڑھ لی جائیں کہ لوگ سود سے دور بھاگیں. اس طرح کی جو ہے حدیثیں گڑھنا, اس کو ترغیب ترہیب کہتے ہیں. کرامیہ ایک فرقہ گزرا ہوا ہے جو اس بات کو مانتا رہا ہے کہ ترغیب اور ترہیب میں حدیث گڑھنا جائز. بہت پہلے ہی ہوا, بہت پہلے ہوا ہے. میں نے کہا کہ ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں اس طرح سے کہ ضعیف موضوع روایتیں کہتے ہیں کہ پیش کر سکتے ہیں آپ ترغیب ترہیب کے اندر, کیا اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ لوگ اگر آپ کو کہیں گے بے نمازی کا یہ انجام ہوگا, یہ انجام ہوگا, تو کیا اس سے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے؟ اچھی بات ہے نا, اس میں کیا نقصان ہے؟ تو یہ جو فکر ہے آج, اصل میں پہلے پورا فرقہ گزرا ہوا ہے ایسا جو یہی فکر لیے ہوئے تھا, یہی منہج اور میتھڈ تھا اس کا, اور اسی لحاظ سے اس نے کیا کیا ہے, حدیثیں گڑھ لی. اور موضوع حدیثوں کا ایک بہت بڑا حصہ کس کے اندر ہے؟ ترغیب اور ترہیب میں, بہت بڑا حصہ اسی میں ہے. کیونکہ یہ لوگ معاشرے میں بڑے نیک مشہور ہوتے تھے, لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے تھے, اور اس کے لیے یہ کام بھی کرتے تھے, حدیثیں بھی گڑھ لیا کرتے تھے لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے, برائیوں سے دور کرنے کے لیے. اب آدمی جب معاشرے میں ایک اچھا مشہور رہتا ہے تو اس کی بات لوگ آسانی سے مان بھی لیتے ہیں. تو بہت رواج ہوا اس کی وجہ سے حدیث, موضوع حدیثوں کا. اور میں نے آپ سے کہا کہ ترغیب اور ترہیب میں موضوع حدیثوں کا بڑا مجموعہ ہے, بہت بڑا مجموعہ ہے. یہ باقاعدہ اسے جائز سمجھتے تھے, کرامیہ فرقہ یہ اس کو جائز سمجھتے تھے, اور کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے, من کذب علی متعمد, اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو میرے خلاف حدیث گڑھتا ہے اس کا یہ انجام ہوگا. لیکن جو میرے دین کے لیے حدیث گڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ بات نہیں کہی گئی. ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہیں کر رہے ہیں, ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں یہ کام, آپ کے دین کے لیے کر رہے ہیں. تو سمجھتے دیکھی جو ہے ہم یہ اچھا کام کر رہے ہیں. تو موضوع حدیث پیش کرنے میں یہ فرقہ رہا آگے آگے, اور شیطان کے بہکاوے میں یہاں تک بات رہی کہ اس غلط کام کو کیا سمجھ کے کرتے رہے, اچھا سمجھ کے کرتے رہے, جبکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ کذب فی نفسہ ہی شریعت میں حرام. جھوٹ بولنا تو فی نفسہ ہی حرام, وہ کسی کے آپ موافق بولو یا کسی کے کسی پارٹی کے موافق بولو یا کسی کسی پارٹی کے خلاف بولو, بہرحال جھوٹ کیا ہے, یہ حرام ہے, وہ تو خود ہی حرام ہے شریعت میں. تو گویا کہ یہ شخص یہ نہیں جانتا ہے کہ شریعت میں جھوٹ بولنا یہ خود حرام ہے. دوسری بات یہ کہ اگر آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ گڑھتے ہیں تو یہ بیوقوفی کی بات ہے, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ ہو جائے گا کہ آپ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کر سکے جو ہم کر رہے ہیں. یہ کتنی بڑی خیانت کا الزام ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سوچنا چاہیے, کبھی نہیں سوچتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے کر رہے ہیں, آپ کے خلاف کہاں کر رہے ہیں, ارے آپ کے خلاف ہی ہے یہ کام. کسی بھی نیک عمل کو اس کی طرف لوگوں کو ابھارنے کے لیے, لوگوں کو لانے کے لیے, جسے موٹیویٹ کرنا کہتے ہیں, ترغیب دینے کے لیے, جو بھی ہو سکتی ہیں حدیثیں, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, آپ نے چھوڑا نہیں ہے اس چیز کو, لیکن جتنا تھا اتنا ہی بیان کیا اور اتنے ہی کی ضرورت بھی ہے. ایسے ہی کسی برائی کا جو انجام ہے, اس کا جو عذاب ہے, جتنا ہے اتنا بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, چھوڑا نہیں ہے کوئی چیز. ایسا نہیں ہے معاملہ کہ ہاں ہمارے لیے چھوڑ دیا دروازہ کہ ہم اس میں اپنی طرف سے چاہیں تو لوگوں کو بیان کر سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے معاملہ, اقراوی ہے. اس کو اسما بن نوح بن ابی مریم کہتے ہیں, ہو سکتا ہے تھوڑا نام میں کچھ ادھر ادھر ہو جائے, کبھی نام میں تھوڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں, لیکن مجھے پوری طریقے سے یاد آ رہا ہے کہ اسما ہی اس کا نام ہے. یہ راوی, اس سے یہ پوچھا گیا ایک مرتبہ کہ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس قرآن کی جو بھی سورتیں ہیں ہر سورہ کے فضائل کے بارے میں حدیثیں کہاں سے آئیں؟ یہ قرآن کی ہر ہر سورہ کی فضیلت کے بارے میں حدیث بیان کرتے تھے, یہ راوی بیان کیا اسما, قرآن کی ہر سورہ کے بارے میں اس کے یہ فضائل, اس کے یہ فضائل, اس کے یہ فضائل. جب پوچھا گیا ان سے کہ آپ کے پاس یہ حدیثیں آئی کہاں سے, تو انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پڑھا رہے ہیں, قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں, تو میں نے قرآن سے قریب کرنے کے لیے لوگوں کو یہ حدیثیں گڑھ رکھی. آپ دیکھیں گے قرآن کے بارے میں کہ قرآن کی ہر ہر سورہ کے بارے میں فضیلت میں بہت سی حدیثیں ہیں, ہر ہر سورہ کے بارے میں, جبکہ قرآن کی بعض سورتوں کی فضیلت کیا ہے, صحیح احادیث سے ثابت ہے, ہم اس کا انکار نہیں, بعض سورتوں کے فضائل صحیح احادیث سے ثابت ہیں, لیکن سارے سورتوں کے نہیں ہیں. ابھی کچھ راویوں نے کیا کیا ہے کہ ساری سورتوں کے فضائل اپنی طرف سے گڑھ کر کے پیش کر دیا کہ ہر سورہ لوگ پڑھیں گے. اگر ہر ایک کی فضیلت ہو گئی تو فضیلت ہی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے, ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ کا کلام ہے, پورے قرآن کی فضیلت تو ہے ہی, اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, لیکن اس کی خاص خاص صورتوں کی خاص خاص کچھ فضیلتیں ہیں, جب خاص رکھا جائے گا تبھی نا اس کا فائدہ ہے. اب جب ہر سورہ کے بارے میں بیان کر دیے تو گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان تھا آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں, اس کے خلاف کام کر رہے ہیں. تو ایسا بھی ہوا, تو یہ بھی کیا بعض جو ہے راویوں نے, میں نے ایک نام بتایا, میں نے کہا ایک پورا فرقہ ہے یہ, اس کو فرقہ کرامیہ کہا جاتا ہے, یہ پورا فرقہ یہی کام کرتا تھا. اسی لیے ترغیب اور ترہیب کے باب میں حدیثیں بہت زیادہ گڑھی گئی ہیں, اور اس باب میں حدیثیں بہت زیادہ ہیں جو کہ من گھڑت روایتیں کہی جاتی ہیں. اسی لیے کسی عمل کے بارے میں فضائل کے تعلق سے دیکھیں آپ کی حدیثیں بہت زیادہ آ رہی ہیں, تو تھوڑا وہاں پر احتیاط کیا جاتا ہے. محدثین کے یہاں موضوع حدیث کے پہچاننے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی ہے, کہتے ہیں اس کو پہچاننے کا, کہ کسی چھوٹے عمل کا ثواب بہت زیادہ بیان کر دیا جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، یا کسی چھوٹے گناہ کا عذاب بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیا جائے تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ وہ حدیث موضوع ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی کرتے تھے، کرامیہ یہ فرقہ پورا یہ ایسے ہی کیا کرتا تھا، اسی طرح سے حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا کرتا تھا۔ تو یہ بات ہو گئی کس کے بارے میں؟ کرامیہ فرقے کے بارے میں۔ ان کے بارے میں تفصیلات اور بھی ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے لیتے ہیں باتیں اس طرح کی اور کیسے بیان کرتے ہیں اس کو، وہ ایک بلکہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ ان کی طرف سے ہی وہ بات آئی ہوگی اس کے اندر بھی، اس حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ بھی کرتے ہیں جو حدیث ابھی پڑھی تھی میں نے آپ کو، من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، جس کا معنی اردو میں یہ ہوا کہ جس نے مجھ پر جھوٹ گڑھا، یعنی جھوٹی بات اپنی طرف سے وہ کوئی بات گڑھ کر کے اس کی نسبت میری طرف کرتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث انہی الفاظ میں ہے، بعض حدیثوں میں یہ لیکن نار بھی آتا ہے الفاظ میں نہیں، جہنم میں داخل ہوگا، لیکن ساری احادیث کا خلاصہ یہی ہے کہ جو بھی جھوٹی بات کی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے تو وہ جہنم اپنا ٹھکانہ بنا لے، جہنم میں وہ داخل ہوگا۔ اس میں یہ لفظ بڑھا لیتے ہیں یہ لوگ، من کذب علی متعمدا لیضل به الناس، لیضل به الناس فلیتبوا مقعدہ، کہ جو مجھ پر کوئی جھوٹ کہتا ہے، یعنی جھوٹ اپنی طرف سے کوئی بات کہہ کر کے اور اس کی نسبت میری طرف سے کر دیتا ہے، لیضل به الناس، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہم تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ عمل اس حدیث میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بہرحال ان کی طرف سے ہوتی تھیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جب آدمی کوئی بھی برائی جب نیکی کا لباس پہن کر کے آتی ہے تو لوگوں میں بہت جلدی پھیل جاتی ہے، برائی جب اپنی برائی کے لباس میں ہو تو بہت جلدی نہیں پھیلتی، لیکن جب برائی نیکی کا لباس پہن کر کے آئے تو بہت جلدی پھیلتی ہے۔ اور ہوا واقعتاً ایسا ہوا بھی، آپ نے بہت سے لوگوں کو سنا ہوگا دیکھا ہوگا، میں بھی ایک مرتبہ ایک دکان پہ بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پہ شب برات کا، ہم وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتے لیکن سمجھنے کے لیے لفظ بول رہا ہوں آپ کو، شعبان کی پندرہویں رات جسے ہم کیا کہہ لیتے ہیں، لوگ کیا کہہ لیتے ہیں، شب برات کہہ لیتے ہیں۔ اس موقع پر ہی میں ایک یعنی بال کٹوانے کے لیے گیا ہوا تھا، تو اس میں ایک صاحب بال کٹوا رہے تھے، اب اس رات میں ان کو جاگنا ہے، عبادت کرنی ہے، کیا کیا کرنا ہے، اس کے لیے وہ بات کر رہے تھے تو میں سن رہا ہوں، پوری زندگی ایسے ہی پورا سال گزار لیں گے، پورے سال کی نماز کس میں پڑھ لیتے ہیں، اس موقع پر پڑھ لیں گے، یہی باتیں جو ہے ان کی چل رہی تھی کہ جتنی بھی قضا نمازیں ہیں سب جو ہے اس میں پڑھ، یعنی مجھے کیا کیا کرنا ہے، رات جاگنے کی رات ان کے یہاں مشہور ہے کہ جاگنے کی رات ہے، تو کیا کیا کرنا ہے اس کے لحاظ سے، قضا نمازیں پڑھو، جو بھی نمازیں چھوٹ گئی ہیں سب پڑھو۔ جو اس چیز نے کیا کیا لوگوں کو، ہدایت کہاں دی اس سے، لوگ کیا ہوئے، لوگ سمجھے کہ چلو آج کی رات عبادت کر لیں گے تو پورے سال چھٹکارا مل جائے، تو کون سی بری بات ہے یہ، ایک رات جاگیں گے اور پورے سال بھر کی مصیبت نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، اسے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس سے لوگ دور ہوئے، حقیقت یہی ہے کہ لوگ اس کی وجہ سے دور ہوئے، دین سے، دین کے قریب نہیں آئے اس کی وجہ سے، ایسی چیزیں ہوئی لوگوں کی۔ قرآن کے فضائل کے بارے میں بتاؤں آپ کو، قرآن کے یہ فضائل یعنی یہ جو مختلف جو ہے صورتیں، کہ سورہ یاسین پڑھیں گے تو یہ ہوگا، یہ پڑھیں گے تو یہ ہوگا، قرآن کے فضائل کے بارے میں جو حدیثیں گڑھی گئیں اس سے لوگ قرآن کے قریب تو نہیں ہوئے، لیکن کیا ہوا، لوگ قرآن کے اس طرح سے پڑھنے کو ہی سب کچھ سمجھ لیے، قرآن سمجھنا، قرآن کے بارے میں اور جو ہے محنت کرنا، جو اور چیزیں تھیں وہ سب لوگوں نے نظر انداز کر دیا، بالکل قرآن کے تعلق سے صرف انہیں صورتوں کے پیچھے پڑ گئے جن کے بارے میں یہ فضائل بیان کیے گئے۔ تو یہ ساری چیزیں برحال ہوئی ہیں، دین سے دوری کا سبب بنی ہے، دین سے لوگوں کو قریب کرنے کا سبب نہیں بنی ہے۔ یا غلط طریقے سے دین سے قریب کرنے کا، صحیح طریقے سے نہیں، یہ چیزیں جو ہے سبب بنی ہیں. تو بات آپ کے سامنے چل رہی تھی اصل کرامیہ کی، میں چاہ رہا ہوں بات آپ کو مکمل کر دوں. یہ موضوع حدیث کے تعلق سے بات ان کی آ گئی تھی بیچ میں، یہ لوگ ایسا کرتے تھے، یہ ایک سبب تھا یعنی لوگوں کو دین سے قریب کرنے کا. اس کو کہا جاتا ہے التقرب الی اللہ، اللہ کے قریب کرنے کا، اللہ سے قریب کرنے کا مقصد لے کر کے حدیثیں گڑی گئی، حالانکہ اس میں قریب ہوئے نہیں لوگ، اور دور ہوئے. اسی طریقے سے حدیثیں گڑھنے کا ایک سبب یہ بھی رہا ہے کہ کبھی کبھی کسی آدمی کو اپنی کوئی تجارت آگے بڑھانی ہوتی تھی، اس کو عربی میں محدثین کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس میں کہا جاتا ہے التکسب والارتزاق. تکسب کا مطلب کمانا، ارتزاق کا مطلب ہوتا ہے رزق حاصل کرنا. تو کبھی یہ بھی سبب بنا کہ بعض لوگ کچھ دنیا کمانے کے لیے، کچھ پیسے حاصل کرنے کے لیے، اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے حدیثیں گڑھنا شروع کیا. کسی کے پاس بہت زیادہ بیگن ہے، کوئی خرید نہیں رہا ہے، تو اس نے کیا کیا، بیگن کے فوائد پر حدیثیں گڑھ لی، لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیا. موجود ہیں ایسی ہے، جب آپ موضوع ایسی کتابیں پڑھیں گے آپ تو اس میں آپ کو ایسی کتاب حدیثیں ملیں گی. کدو کے بارے میں، ہاں کدو کے بارے میں حدیث گڑھ لی. حدیث کے الفاظ کیا ہے، من اکل الدب دخل الجنہ، جو کدو کھائے گا جنت میں جائے گا. حالانکہ کدو کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، اس میں یہ حدیثیں ہیں، اس طرح کی صحیح حدیثیں کہ پسند تھا، لیکن یہ کہ کدو کھانے والا جنت میں جائے گا، اگر کوئی ویجیٹیرین سن لے تو سمجھے گا کہ جو ہے سب سے زیادہ تو یہی بات ہے جو ہے اس میں. تو اس طرح سے حدیث ہے، من اکل الدب دخل الجنہ، جس نے کدو کھایا وہ کہاں جائے گا، جنت میں جائے گا کدو بیچنے کے لیے. اس طرح سے روایت. اسی طریقے سے بات سبزیوں کے بارے میں، اس کی برائی میں، جو یہ کھائے گا اس کو یہ گناہ، اس کو یہ بیماری ہو جائے گی، یہ کھائے گا تو ایسا ہو جائے گا، اس کی برائی میں بھی حدیثیں کر لیں. ایسا بھی ہوا. تو ایک سبب یہ بھی رہا، ایک سبب میں نے آپ سے کہا کہ کیا رہا، لوگوں کو دین سے قریب کرنے کے لیے حدیثیں گڑی گئیں. ایک سبب یہ رہا کہ بعض لوگ اپنی تجارت آگے بڑھانے کے لیے دنیا داری میں حدیثیں گڑی ہیں، پہچان لی جاتی تھی اور لوگ اس کو موضوع حدیثوں میں ہی لکھے ہوئے ہیں. اسی لیے ایک تیسرا سبب رہا اس میں، جو بہت بڑا سبب ہے حدیثیں گڑھنے میں، وہ ہے تعصب. کیا چیز؟ تعصب. تعصب کا مطلب کسی بھی چیز کے تعلق سے، چاہے وہ زبان ہو، چاہے رنگ ہو، چاہے نسل ہو، چاہے خاندان ہو، چاہے شہر ہو، چاہے ملک ہو، چاہے مذہب ہو، مسلک ہو، کسی بھی چیز کا تعصب انسان کے اندر آ جائے کہ وہ اس کو بہتر سمجھے اور دوسرے کو نیچا سمجھے، یہ بھی اس زمانے میں چیز رہی ہے. اب ایک آدمی عرب ممالک میں رہتا ہے تو تعصب کس کا ہے؟ عرب ملک میں رہنے کا. کوئی کوفہ میں رہتا ہے تو وہاں کے رہنے کا تعصب اس کو. کوئی یمن میں رہتا ہے تو یمن میں رہنے کے تعلق سے یمن کے فضائل میں حدیثیں گڑھنا شروع کیا. تعصب مختلف طرح کا رہا ہے، جگہ کے لحاظ سے بھی، زبان کے لحاظ سے بھی. بہت سی ایسی حدیثیں بھی ہیں جس میں صرف یہ بیان ہے کہ فارسی زبان، فارسی زبان کی بڑی برائی، مطلب فارسی زبان کی برائی میں حدیثیں گڑھی گئیں اور عربی زبان کے فضائل میں. تو اصل پرسین اور عربی، یہ دو لینگویج، عربک اور پرسین، یہ دو لینگویج اس زمانے کی، جو لوگ بھی مسلمان تھے اس وقت، ان کے درمیان یہی دو زبانیں چلتی تھیں. تو انہی دو زبانوں میں بڑا مقابلہ رہا، اور ہمیشہ جو عربک کا تعصب رکھتے تھے وہ کس کے فضائل میں حدیث گڑھتے تھے؟ عربک زبان کے، لینگویج کے. اور جو اصل میں فارسی والے تھے انہوں نے کس کے فضائل میں؟ فارسی کے فضائل میں. ایسا بھی ہوا, ان سے حدیثیں مجھے جو ہے یاد بھی ہیں جو گڑی گئی اس کے لیے حدیثیں. یعنی ایک یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے تو فارسی میں اپنی وحی نازل فرماتا ہے, جب خوش ہوتا ہے تو عربی میں وحی نازل فرماتا ہے. حالانکہ کسی بھی اس میں یہ آیا ہی نہیں ہے کہ کس کو یہ کتاب آسمانی کتاب فارسی زبان میں آئی ہو, کہیں کچھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے موجود ہے. یہ بھی ہے احب الکلام الی اللہ العربیت و ابغض الکلام الی اللہ الفارسیت, کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب کلام عربی میں ہوتا ہے اور سب سے زیادہ ناپسند کلام فارسی میں ہوتا ہے. یہ من گھڑت روایتیں ہیں, موضوع روایتیں ہیں جو لوگوں نے گڑھی ہیں, زبانوں کے تعلق سے بھی ایسا کیا. ایسے ہی مسلک کا تعصب بھی بہت رہا ہے. مسلک کا تعصب, مسلک یعنی حنفی شعبے, یہ تھوڑا بعد میں آیا, تھوڑا بعد میں آیا لیکن آیا اور حدیثیں گڑھی گئی ہیں اس کے بارے میں. مسلک کے تعصب میں دو طرح کی حدیثیں گڑھی گئی ہیں. ایک تو وہ حدیثیں ہیں جو اپنے امام کے فضائل میں ہیں, اور دوسری وہ حدیثیں جو دوسرے کے امام کے برائی میں حدیثیں گڑھی گئی ہیں. دونوں کی گئی. اسی لیے جب آپ کتابوں میں اس طرح کی باتیں پڑھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے, تو اس کو فوراً مانیے مت, کیونکہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ دوسرے امام کی برائی میں بھی حدیثیں گڑھی گئی فضائل کے ساتھ ساتھ. اسی طریقے سے مسائل میں رفع دین کے بارے میں آپ تو اتنا پڑھتے رہتے ہیں کہ رفع دین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, اور جو ہے متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے. پڑھتے ہیں نا آپ, جب موضوع حدیث کی کتابیں اٹھائیں گے تو اس میں ایسی حدیثیں ملیں گی آپ کو کہ رفع دین کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی. حدیثیں گڑی گئی ہیں ان الفاظ کے ساتھ. یہ سب کس کی وجہ سے؟ تعصب کی وجہ سے. تعصب کی وجہ سے بھی حدیثیں بہت گڑھی گئی ہیں. تعصب کا بہت اثر رہا ہے حدیثیں گڑھنے میں, یہ ذہن میں ہمیں رہنا چاہیے. آپ کو صرف ایک حدیث بتاتا ہوں اس سلسلے میں, بڑی مشہور حدیث ہے تعصب کے تعلق سے جو حدیثیں گڑھی گئی ہیں. سراج امتی ابو حنیفہ, سراج امتی ابو حنیفہ, سراج امتی ابو حنیفہ, میری امت کے چراغ ہیں کون؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. ہم کوئی ان کی برائی نہیں کرتے, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تعصب کی وجہ سے ہمتے ہیں. ان کی اپنی فضیلت ہے, انہوں نے بہت کام کیا ہے دین کے تعلق سے, ان کے فضائل کا انکار نہیں ہے, ان کی کوئی برائی نہیں کرتے, ان کا احترام, ان کا سب کچھ جو اپنی جگہ پر ہے, لیکن یہ حدیث گڑی گئی فضیلت سے. اسی پر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف حدیث گڑی گئی تو کہا گیا سیاتی فی امتی رجل هو اضر علی امتی من ابلیس اسمہ محمد ابن ادریس, کہ میری امت میں ایک ایسا آدمی آئے گا جو ابلیس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوگا امت کے لیے, اس کا نام محمد بن ادریس ہے. یہ امام شافعی کا نام ہے, محمد بن ادریس. یہ سب کس کی وجہ سے؟ تعصب کی وجہ سے. تعصب کا بھی بہت بڑا کھیل رہا ہے حدیثیں وضع کرنے میں. تو میں نے صرف چند مثالیں آپ کو پیش کی ہیں, ورنہ مسائل کے تعلق سے بھی جو مسائل میں اختلاف ہوتا ہے, ہم جس کو صحیح سمجھتے ہیں, راجے سمجھتے ہیں, اس کے لحاظ سے ہم حدیثیں گڑھنا شروع کیے اپنی بات کو اونچی کرنے کے لیے. ایسا اس زمانے میں ہوا ہے. محدثین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ انہوں نے اتنے بڑے سیلاب کا مقابلہ کیا, کہہ لیجیے کہ کدھر کدھر سے سیلاب آیا حدیثیں گڑھنے کا, لیکن سب کے اوپر انہوں نے کیا کیا؟ بند باندھ کر کے ان کو الگ کیا, یہ گڑھ لیا ہے, یہ گڑھ لیا ہے, یہ گڑھ لیا ہے, یہ صحیح نہیں ہے. بہت بڑا کام کیا انہوں نے اس وقت, جب ان حدیثوں کو چھانٹ کر کے الگ کیا ہے, یہ نہیں. تو تعصب کا بھی بڑا اثر رہا ہے شہروں کے بارے میں بھی. بعض شہروں کی برائی میں حدیث ہے, بعض شہروں کے فضائل میں حدیث ہے. صحابہ کرام کے تعلق سے بھی, جب شیعوں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل میں بہت ساری حدیثیں گڑھی, اور ابو بکر عمر اور خاص طریقے سے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی برائی میں حدیثیں گڑھ لی انہوں نے, ان کے مقابلے میں بھی کچھ لوگوں نے امیر معاویہ کے فضائل میں حدیثیں گڑھی, اور علی کے نقائص میں برائی بیان کرنے کے لیے. دونوں غلط تھا, دونوں تعصب کی وجہ سے چیز پیش آئی. اس تعصب کا بڑا برا اثر رہا ہے, میں اسے تعصب کا بہت خلاف ہوں. کسی چیز کا بھی تعصب آدمی کے پاس نہیں رہنا چاہیے, نہ علاقے کے لحاظ سے ہونا چاہیے, نہ زبان کے لحاظ سے ہونا چاہیے, نہ مذہب اور مسلک کے لحاظ سے ہونا چاہیے. تعصب یہ غلط چیز ہے. تعصب ہمیشہ انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتا ہے, بلکہ ہمیشہ حق بات جو ہے حق بات ہے بس. لیکن کسی خاص جماعت یا کسی خاص فرقہ یا کہہ لیجیے کہ کوئی خاص زبان, اس کا ہم تعصب اپنے اندر رکھیں, یہ غلط چیز ہوتی ہے. اس کی بھی یہ بھی ایک اہم وجہ ہے حدیثیں پہ گڑنے کا. ایک اور وجہ اس کے علاوہ, بعض لوگوں کو یہ خواہش رہتی ہے کچھ نئی چیز پیش کریں. آپ تو یہ اب آج کے زمانے میں تو یہ ایسا ہے کہ ہر کوئی اس کو سمجھتا ہے. جو بھی کمپنیاں ہیں, موبائل کمپنی ہو, کمپنی ہو, چاہتے ہیں کہ کچھ یونیک جسے بولتے ہیں, یعنی کچھ ایسی چیز جو دوسروں کے پاس نہ ہو وہ ہم لے کر کے آئیں مارکیٹ میں. اس کے ذریعے سے وہ مشہور ہوں گے لوگوں میں, ان کی تجارت. یہ تو خیر تجارت کے لیے کرتے ہیں. اس زمانے میں بعض لوگ علمی لحاظ سے مشہور ہونے کے لیے بھی حدیثیں گڑھے. اس کو محدثین کہا کرتے تھے الاغراب بقصد اشتہار, عربی میں سے کہتے ہیں, یعنی کچھ عجیب و غریب چیز پیش کر کے لوگوں میں مشہور ہونے کا ذہن. اس کی وجہ سے بھی بعض لوگوں نے حدیثیں گڑھی. ایک حدیث ہے کسی کے پاس نہیں ہے. جو لوگ بھی حدیث سننے والے تھے, صحابہ تابعین, پھر صحابہ سے تابعین, سننے والے ہیں, کسی کے پاس نہیں ہے. اچانک ایک آدمی آ کر کے وہ حدیث بیان کرتا ہے, اچانک آ کر کے وہی حدیث بیان کرتا ہے ایک آدمی. جیسے ہی وہ حدیث بیان کرتا ہے, محدثین کو اس کا بڑا علم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد صرف کیا ہے, لوگوں میں مشہور ہونا. اب سب لوگ اچھا یہ بات ہے, ایسا کہا ہے, اب تک ہم کو نہیں معلوم تھا. کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے اپنے ماحول میں بھی, کوئی عالم آتا ہے تو کوئی بات کہتا ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, ارے کتنی اچھی بات کہی, اب تک ہم کو یہ بات نہیں معلوم. ایسی کوئی چیز, حالانکہ دوسرے جو لوگ ہوں گے وہ بھی اس بات کو جانتے ہوں گے, لیکن اس کو پیش کرنے کا ان کا کوئی وہ نہیں تھا کہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. وہ خامخواہ لوگوں میں اس چیز کو مشہور کر کے اپنی شہرت حاصل کرنا, یہ کبھی کبھی مقصد بن جاتا ہے آدمی کا. تو یہ انسانی جو طبیعت ہے, اس طبیعت کا بھی ایک اثر رہا ہے کہ بعض لوگوں نے حدیثیں گڑھی ہیں عجیب و غریب چیز پیش کرنے کے مقصد سے, لوگوں کے سامنے مشہور ہونے کے مقصد سے بھی حدیثیں گڑھی ہیں. اس کو بھی پہچان لیا جاتا ہے کہ ایسا کیا گیا ہے. ایک اور سبب, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ کوئی خاص سبب نہیں رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ہاں محدثین کے زمانے میں, یا صحیح معنی میں کوئی سبب نہیں رہا ہے. یہ وہ ہے, حاکم مالدار طبقے کا قرب حاصل کرنا, یعنی ان کے قریب ہونے کے لیے, کچھ فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان سے کچھ ایسی حدیث بیان کرنا جو ان کے فائدے کی ہو, تاکہ وہ ہم کو کچھ نوازیں, کچھ دیں. ویسے صحیح بات یہ ہے کہ اس کی مثالیں نہیں ملتی. پیش کیا جاتا ہے تو ایک ہی واقعہ پیش کیا جاتا ہے اس سلسلے میں, اور اس واقعے کی بھی سند صحیح نہیں ہے. وہ یوں پیش کیا جاتا ہے کہ غیاث بن ابراہیم, ایک راوی کا نام کیا ہے, غیاث بن ابراہیم, یہ بنو عباس, بنی عباسیہ کے خلیفہ میں سے ایک خلیفہ کے پاس جاتا ہے, تو دیکھتا ہے کہ وہ کبوتر سے کھیل رہا ہے. تو اب وہ کبوتر سے کھیلنے کے تعلق سے ایک حدیث پیش کر, حالانکہ وہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر, لیکن اس میں کبوتر کا یا حمام, اس پر بھی میں کہتے ہیں حمام, تو وہ لفظ نہیں ہے, وہ لفظ اضافہ کر کے اس نے پیش کیا. حدیث یہ ہے, لا سبق الا فی نسل او خف او حافر, اتنی حدیث ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ باقاعدہ پیسہ رکھ کر کے کمپٹیشن کرنا, یہ صرف تین چیزوں میں ہی جائز ہے. یہ تین چیزیں, گھوڑا, گھوڑے دوڑانے میں, اونٹ اور تیر. یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر, اس میں اس نے اضافہ کر دیا اور جناحین, اس کو پھر موضوع ہی کہا جائے گا اس کا اضافہ کرنا. جنا کا مطلب پر ہوتا ہے, یعنی اڑانے میں بھی, پرندوں کو اڑانے میں بھی. تو کبوتر کو اڑانے کا اس زمانے میں رواج تھا. پھر کمپٹیشن بھی ہوتا رہا ہے تو اس نے اضافہ کر دیا. لیکن یہ قصہ خود بھی ضعیف ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ یہ ایسا رہا نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی حکام کا یا جو حاکم طبقہ ہے, جو رائل فیملیز ہے کہہ لیجیے, ان کا قرب حاصل کرنے کے لیے, ان کے قریب جانے کے لیے حدیثیں گڑھی گئی ہوں, ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو فوراً پکڑ جائے گا کہ یہ گڑھا ہوا ہے, کیونکہ محدثین ان سے دور رہتے تھے. محدثین کا طریقہ ہی یہی تھا کہ یہ ہمیشہ بادشاہوں سے, امیروں سے دور رہتے تھے, کبھی ان کے دروازوں پہ نہیں جاتے تھے. بعض دوسرے اہل علم کے بارے میں آپ کو ملے گا کہ وہ جاتے رہے یا ان سے تعلق رہا, وہ قاضی بنے, یہ ہوا وہ ہوا, لیکن محدثین کے بارے میں آپ کو یہ نہیں. اس لیے اگر کوئی راوی اس طرح سے بیان کر دے تو فوراً پکڑ جائے گا کہ یہ گڑھا ہوا ہوا, یہ جاتا ہے, یہ گڑھا ہوا ہوا. تو اس کا کوئی زیادہ سبب نہیں رہا ہے, کیونکہ محدثین رائل فیملی سے بہت دور رہتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی امیر نے بلایا اپنے بیٹے کو درس دینے کے لیے, تو امام بخاری نے انکار کر دیا, نہیں گئے. امام ابو داؤد کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے, امام ترمذی کے بارے میں یہ بات آتی ہے. یہ لوگ ہمیشہ اس طرح سے دور, یعنی اس طبقے سے یہ لوگ دور رہا کرتے تھے. یہی بات ہے محدثین کے بارے میں, اور صحیح بات یہی ہے. تو کبھی کوئی آدمی, یعنی محدثین تو خریدا نہیں کرتے تھے, کوئی دوسرا آدمی جو محدثین میں سے نہیں ہے وہ جا کر کے حدیث گڑھنا چاہے تو پکڑ جائے گا کہ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے. تو کوشش یہ کرتے تھے کہ جیسے محدثین کا طریقہ اسی طریقے میں جا کر کے حدیث گڑھ کر کے پیش کریں تاکہ لوگوں میں رائج ہو. یہ گڑھنے والوں کی پالیسی ہوتی تھی, تو ان کی پالیسی یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتی تھی, کیونکہ محدثین حاکم طبقے کے قریب نہیں جاتے تھے, ان سے دور رہتے تھے وہ لوگ. ایک بات جو بہت بڑا سبب ہے حدیثوں کے گڑھنے کا, وہ ہے قصہ. قصہ یعنی ہاں اسٹوریز, ہاں قصے بیان کرنا. اور قصہ بھی کون, جو خطیب اور وائز لوگ ہوتے تھے, خطبہ دینے والے, واعظ و نصیحت کہنے والے, وہ لوگ قصے بہت بیان کرتے تھے. جب تک قصہ بیان نہیں کرتے تھے تب تک ان کے بیان میں جان نہیں پڑتی تھی. تو اب قصے کہاں سے لے کے آئیں, کتنے قصے لے کر کے آئیں گے؟ تو انہوں نے یہ شروع کیا کہ جھوٹے قصے بھی بیان شروع کیے. جھوٹے قصے لوگوں کے سامنے پیش کرنا, تو جھوٹے قصے یہ خود گڑھ لیا کرتے تھے اور پھر لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے. تو واعظ و نصیحت میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے کہ لوگ جھوٹے قصے گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہے. تو جھوٹ گڑھنے میں قصوں کا بھی بہت بڑا رول رہا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ موضوع حدیثوں کے تعلق سے سب سے بڑی کتاب امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے. کون ہے یہ؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ, الموضوعات الکبریٰ کی کتاب کا نام ہے. یہ موضوع حدیث, من گھڑت حدیثوں کے بارے میں سب سے اہم کتاب مانی جاتی ہے. لیکن یہ بھی ایک وائز تھے, نصیحت کرنے والے لوگوں کو, تقریر کرنے والے, بہت مشہور تھے اپنے زمانے میں وائز. انہوں نے خود بھی بہت سارے قصے جھوٹے بیان کیے. جھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ نہیں انہوں نے خود گڑھ کر کے نہیں بلکہ لوگوں کے گڑھے ہوئے, تحقیق کیے بغیر اس کو پیش کر دیا. خود ان سے بھی ہوا ہے یہ. تو یہ بھی ایک بڑا سبب تھا اس زمانے میں کہ لوگ جھوٹے قصے بیان کیا کرتے تھے. تو جھوٹے قصے بیان کرنا واعظ اور نصیحت میں, یہ بھی حدیثیں گڑھنے میں ایک سبب رہا ہے. یہ چند باتیں تھیں جو حدیث کے گڑھنے کے تعلق سے, جو اس کے ریزن یا اسباب تھے, وہ میں آپ کو پیش کیا ہوں. اور انشاءاللہ پھر اور جو باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے آئیں گی. جی صحیح احادیث کی تعداد, ضعیف احادیث کی تعداد اور موضوع احادیث کی تعداد, تینوں میں سے کسی کی تعداد معلوم نہیں. تینوں میں سے کسی کی, یعنی بالکل اتنی ہے, یعنی فگر جسے بولتے ہیں نا, اس میں وہ بالکل معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بعض حدیثوں کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، تو اس کو صحیح ملائیں گے یا ضعیف ملائیں گے یا موضوع ملائیں گے، تو یہ تعداد کبھی صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ اچھی خاصی احادیث جو ہے گڑھی گئی ہیں، اور اس لیے بھی ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے 100,000 صحیح حدیثیں یاد ہیں اور 200,000 ضعیف اور موضوع حدیثیں. ہاں جو ہے تو کثیر تعداد ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. آپ کو اس سے بھی اندازہ ہوگا تھوڑا سا کہ شیخ الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح حدیثوں کا ایک سلسلہ شروع کیا، اس کو سلسلہ صحیحہ کہتے ہیں، ویسے ہی ضعیف حدیثوں کا سلسلہ شروع کیا اس کو سلسلہ ضعیفہ کہتے ہیں. ضعیفہ کا سلسلہ صحیحہ سے بڑھا ہوا ہے، جو حدیثیں لکھی ہیں اس میں وہ زیادہ ہیں اس کے بعد. تو کثیر تعداد رہی، اس میں انکار نہیں ہے ہم کو، اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ محدثین کا کام کتنا بڑا رہا. بہت بڑا کام کیا انہوں نے جب ان کو الگ کر کے بالکل پیش کیا ہے. جی شیعہ کا دین ہے تقیہ. شیعہ کا دین ہے کیا؟ تقیہ. ان کے دین میں یہ داخل ہے تقیہ. اور یہ تقیہ جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ ان کے بہت سارے جھوٹے نبی گزرے ہوئے ہیں. نبی کا مطلب یہ جو جن کو وہ امام کہتے ہیں، تو کہیں گے وہ غائب ہو گئے. امام کے پاس ان کے وحی آتی ہے، جب وہ وحی آتی ہے تو وہ پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے. امام جب وہ یہ پیش کرتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ جو کہے ہیں اس کے خلاف ہو گیا، چونکہ نہ وحی آتی ہے نہ کوئی چیز ہوتی، تو جھوٹی سب باتیں تھیں. اس کے خلاف ہو جائے تو وہی تقیہ سے کام لیتے تھے. ان کے یہاں تقیہ کا ایک تصور آیا کہ دل میں کچھ اور بات ہے، کلمہ کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں. وہ تقیہ چھپانے کا وہاں سے ان کے یہاں سلسلہ شروع ہوا. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیے آپ کہ شیعوں کا یہ، اسی لیے جو رافضہ کہلاتے ہیں شیعوں میں، فرقہ جو رافضہ ہے اتنا اشریہ، جو ابھی ایران میں فرقہ ہے وہ اتنا اشریہ ہی ہے، ان کی روایتوں کو محدثین بالکل قبول ہی نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے کہ یہ تقیہ ان کا دین ہی ہے، جھوٹ بولنا ان کے دین میں داخل ہے. تو کون سی حدیث میں تقیہ کر رہے ہیں، کون سے میں نہیں کر رہے ہیں، کس کو پتا لگے گا؟ اس لیے ان کی روایتیں سینے سے قبول نہیں کی جاتی تھی. جی دوسرا درس.